الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم حضرات و معزز خواتین الحمدللہ خطبات جمعہ میں جو موضوع یا جو تھیم اس وقت زیر مطالعہ ہے قرآن حکیم کی وہ آیات کریمہ جن میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا ہے انشاءاللہ آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ اس پر تذکرہ کریں گے ایک آیت مبارکہ سورہ احزاب کی میں نے اور پڑھی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جائے گی تو انشاءاللہ موضوع تو ایک ہی ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا پڑھانا اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اس کا تذکرہ ہوگا اور دوسرے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے اس موضوع پر انشاءاللہ بات کرنی سورۃ الاحزاب اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئلی زندگی سے متعلق آپ کی ازواج مطہرات آپ کے گھر والوں سے متعلق خصوصی احکامات دیے ہیں سورۃ الاحزاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دور تھا 5 ہجری کے کم و بیش کہ جس میں منافقین بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج اور آپ کے گھر والوں کے حوالے سے مختلف نوعیتوں کی باتیں تھیں جو پھیلایا کرتے تھے لہذا یہ موضوع بہت تفصیل سے سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی جو اصل عظمت ہے جو حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کا بھی تذکرہ فرمایا لہذا پہلی آیت یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے اور اکثر و بیشتر ہم جمعے میں سنتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائے رحمت بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. لہذا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے, بعض لوگوں کے نزدیک فرض ہے. جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے درود پڑھنا واجب ہے. لہذا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے, فرمایا آپ نے ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ تو سکھا دیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو الفاظ سکھائے گئے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو سکھا دیا گیا, لیکن آپ پر درود ہم کن الفاظ میں بھیجیں؟ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا. متعدد صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے اور تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ جس درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ پسند کیا وہ درود ابراہیمی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نماز میں پڑھا جاتا, اور اس میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک نماز کا آخری حصہ یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ واجب ہے. امام شافعی کے نزدیک واجب ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت ہے, پڑھ لیں تو اچھا ہے, نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. امام شافعی کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی جب تک درود شریف یہ جو درود ابراہیمی یہ نہ پڑھا جائے. تو بہرحال بڑے اہتمام کے ساتھ خاص طور پر جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جانا چاہیے کثرت کے ساتھ. ابن ماجہ, نسائی اور دیگر مختلف احادیث کی کتابوں میں بے شمار احادیث نقل کی گئی ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی. لہذا ایک حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ مرتن, جس کسی نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا, فتح اللہ له بابا من العافیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے. اور یہ عافیت وہ شے ہے جو بہت قیمتی شے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور فرمایا مجھے دعا تلقین کیجئے, دعا کرنے کا طریقہ سکھائیے. حضور نے دعا تلقین کی, آپ ایسے دعا کیا کریں, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والموافاۃ فی الدنیا والآخرہ. انہوں نے پھر عرض کی مجھے دعا تلقین کیجئے, پھر آپ نے یہی الفاظ دہرائے. تین مرتبہ انہوں نے پوچھا اور تینوں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی الفاظ میں انہیں دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں. وہ عافیت دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی کو مل جائے. اور درود شریف پڑھنے سے فتح اللہ لہ بابا من العافیہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے. 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے انیک اعمال میں, نامہ اعمال میں. اللہ پاک 10 گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں کہ یہ درود شریف ہے کیا اور کیوں پڑھا جائے, در حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی اور قلبی تعلق کا ایک ذریعہ ہے. محسن اعظم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے، انسانیت کے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. درجات کی بلندی کی دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور قریب سے قریب تر کر دے. جیسے اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو مقام محمود پر فائز فرما دے. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، لیکن ہمارے دعا کرنے سے فائدہ کسے ہوگا؟ اس میں ہمیں ہی فائدہ ملے گا، اجر و ثواب ملے گا. لہذا جو جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑے گا، اتنا زیادہ آپ کی قربت اسے حاصل ہوگی قیامت کے دن. حضور نے فرمایا، اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قیامت کے دن قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو. لہذا درود ابراہیمی ہو یا مختصر ترین اگر کوئی درود ہے، تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر ہم میں سے کوئی روضہ انور میں جائے، قریب پہنچ جائے، تو وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے. صحابہ جب بھی حاضر ہوتے تھے روضہ انور میں، اسی طرح درود پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ محبت کا اظہار ہے، یہ ایک قلبی لگاؤ ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا آپ کے درجات کی بلندی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے. لہذا ایک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا، حضور نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے. ایک حدیث میں تو بدعا آئی ہے اس کے لیے، تین افراد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ تشریف لائے ایک مرتبہ مسجد میں، خطبے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ آمین کہا، پھر خطبہ دیا، خطبے کے بعد صحابہ نے سوال کیا کہ آج آپ نے غیر معمولی طور پر تین مرتبہ آمین کیوں کہا، کیا وجہ تھی اس کی؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں آیا تو میرے ساتھ جبریل امین بھی تشریف لائے تھے. جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار، متعین ثم امین، انہوں نے تین بدعائیں کی. بڑی اہم حدیث ہے یہ، لرزا دینے والی حدیث، ہلا دینے والی حدیث. اور ان تین بدعاؤں پر میں نے آمین کہا، گویا اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ شدت کے اعتبار سے بہت زیادہ. بدعا یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک گردالون ہو جائے، ہم اردو میں کہتے ہیں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں اتنی عبادت نہ کر لے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، بچوا لے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، برباد ہو جائے وہ شخص. اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص بھی کہ جس کو بڑھاپے کی حالت میں اس کے والدین مل جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کمائے، برباد ہو جائے وہ شخص. اور تیسرے نمبر پر جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی برباد ہو جائے. تو بہرحال جہاں ایمان کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، عقیدت کا تقاضا ہے، وہاں بعض اوقات لازم ہے، واجب ہے کہ ہم احترام کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ درود و سلام ایک والہانہ محبت کا اظہار ہے، عقیدت کا اظہار ہے، اس کے لیے کسی درس دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. قلبی طور پر اپنا محسن مانتے ہوئے رحمت للعالمین کو، ایک فطری طور پر جو جذبہ ہے آپ سے محبت کا، وہ ہماری زبان پر آنا چاہیے. لہذا اس حوالے سے معمولات میں اس کو شامل کیجئے، جہاں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ ہمارے ذکر و اذکار میں شامل ہونا چاہیے، وہاں درود شریف کو بھی مستقل اپنے اذکار میں شامل کیجیے، اور خاص طور پر جمعے کے دن اس کا خصوصی اہتمام کر لیا جائے تو بہت ہی افضل ہے. اور اللہ پاک اگر توفیق دے مدینہ شریف جانے کی، اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے کے جائے، تو وہاں تو خاص طور پر مسجد نبوی میں جو کرنے کے کام ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا. میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا، آئیے اب دوسرا حصہ کیا. نبی رحمت للعالمین آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، جو 1400 سال کی تاریخ ہماری اس میں الحمدللہ سب میں اتفاق اجماع امت ہے اس پر. لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد اور قتال کیا، اور ایسے تمام جھوٹے نبیوں کو غریق سب کو جو ہے جہنم واصل کیا گیا. مسلمہ کذاب ہوئے اور بھی دیگر کئی جنگیں ہوئیں، اور الحمدللہ اس فتنے کو ختم کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حوالے سے چند گزارشات ہیں. پہلے تو کچھ دلائل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا قرآن حکیم اور احادیث کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اور اس کے بعد کچھ تقاضے ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ اگر ہم اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ ہمیں رکھنا چاہیے تو کچھ کرنے کی بھی کام ہے یا صرف محبت اور عقیدت ہی کافی ہے؟ صرف محبت اور عقیدت یا اس کے آگے بڑھ کر کچھ عملی کام بھی ہمارے کرنے کے ہیں؟ لہذا اس حوالے سے پہلی آیت جو میں نے عقیدہ ختم نبوت کے دلیل کے طور پر رکھی وہ سورہ احزاب کی آیت ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں. خاتم النبیین سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے، مہر لگا دینے والے، ہمیشہ کے لیے اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. یہ اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے اہم ترین گواہی دی گئی، خاتم النبیین. سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ آپ سے بھی کر لیتا ہوں، سوچئے گا ذرا سوال کتنا اہم ہے. سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن کیا انسانیت بھٹک نہیں رہی؟ نبوت اور رسالت تو ایک رحمت ہے. جب انسانیت بھٹک جایا کرتی تھی، توحید سے شرک پہ آ جائے یا غفلت کا شکار ہو جائے یا اور کوئی بڑا گناہ کرتا تو اللہ پاک نبی اور رسولوں کو بھیجتے تھے. 125,000 سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تو یہ نبوت اور رسالت تو رحمت ہے. تو کیا اس وقت انسانیت نہیں بھٹک رہی؟ 7 ارب انسان ہیں دنیا میں جو اس وقت رہتے ہیں، کیا ان کو نبی اور رسول کی ضرورت نہیں؟ تو سوال تو بڑا معصومانہ بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے، غور کریں تو واقعتاً بات تو صحیح ہے. لہذا اگر انسانیت گمراہ ہو رہی ہے اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبوت اور رسالت رحمت ہے تو نبی آنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ لوجیکل تو بالکل صحیح بات، لیکن اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ نبوت اور رسالت یقیناً رحمت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ صرف رحمت للعرب نہیں ہیں یا رحمت للمومنین نہیں ہیں، آپ کے لیے الفاظ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص قوم، قبیلے، علاقے یا وقت تک کے لیے نبی رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کی نبوت اور رسالت تا قیام قیامت تک کے لیے ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ پھر دوسرا جواب، نبوت اور رسالت تو یقیناً رحمت ہے، گائیڈنس جو اصل مقصد ہے نبوت کا گائیڈنس ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی، کتاب ہدایت، وہ مکمل ہدایت نامہ، اگر مکمل نہیں ہوتا تو کوئی اور کتاب بھی آتی، لیکن خود قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ پاک فرماتا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیت ہے، عظیم آیت۔ بعض لوگوں کا خیال ہے آخری آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی۔ علماء یہود کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر فاروق سے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پیغمبر پر آج وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہمارے کسی پیغمبر پہ نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے، اتنی عظیم آیت تمہارے پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، رب کائنات نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تیسری دلیل، یہ اللہ کا کلام مکمل ہے، محفوظ بھی ہے یہ نہیں، سابقہ کتابیں آئیں تورات، زبور، انجیل، دیگر، اور محفوظ نہیں تھیں، مکمل بھی نہیں تھی، محفوظ بھی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جب رب نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تو اس میں تحریف ہو گئی، اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو دنیا سے معدوم ہی ہو گئی، ختم ہی ہو گئی۔ تورات کی جو اصل اوریجنل جو تختیاں تھیں وہ دنیا سے معدوم ہو چکی ہیں، نہیں پتا کہاں ہیں، لکھی بھی دی گئی تھی نہیں پتا کہاں ہیں۔ انجیل بھی اسی طرح، جو اصل انجیل ہے وہ غائب ہو چکی ہے، یہ تو اناجیل ہیں، ڈفرینٹ ورژن ہیں انجیل کے، جنہوں نے اپنے اپنے ذہن سے لکھے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اس ذکر کو، یاد دہانی کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہذا جب یہ اللہ کا کلام مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ چوتھی دلیل، مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اور اس کی مکمل عملی تشریح بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی احادیث کی صورت میں الحمدللہ محفوظ ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں ہمیں سنت سے، سیرت سے، حدیث سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ مکمل ہدایت نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود، گویا قرآن کی عملی تفسیر اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی سنت ہے، سنت بھی الحمدللہ محفوظ کر دی گئی۔ جب اللہ کا کلام بھی محفوظ، مکمل، محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اس کی عملی تفسیر بھی موجود ہے الحمدللہ، تو اب کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اب باقی کیا چیز ہے جو ضرورت مند، جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالی کا تمام انسانیت تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہے وہ کوشچن مارک جو اپنے سامنے رکھیے۔ محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، قرآن پر ایمان بھی ہے، اس سے بھی محبت، لیکن ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے تمام مسلمان امت پر، تمام مسلمانوں پر اب لازم ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو سیکھیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو تمام انسانیت تک پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی علماء کے حوالے سے، میری امت کے علماء بڑی خوشخبریاں دی ان کے بارے میں، بنو اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ان کا درجہ ہے۔ کیوں درجہ ہے؟ کیونکہ کام وہی کریں گے جو نبی رسول کا ہے، نبی نہیں ہوں گے۔ لہذا اس امت کی ذمہ داری لگا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم ہو وہ بہترین امت، اخرجت نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو، للناس تمام لوگوں کے لیے، گویا انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، یہ ہے اس امت کا فرض منصبی۔ عظیم امت کیوں ہے؟ نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور یہی مشن ہے محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام، جو قیامت تک جاری رہے گا۔ نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی، لیکن کار رسالت تو قیامت تک جاری رہے گا۔ کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ صحابہ کو کیا کام لگا کر گئے محمد رسول اللہ؟ خطبہ حجۃ الوداع بالکل واضح ہے، پڑھ لیجئے، آغاز ہی میں فرمایا ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری اب کبھی ملاقات نہ ہو، ایسا اجتماع تھا، پتہ نہیں اب ملاقات ہو نہ ہو۔ جیسے ہی الفاظ کہیں سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگے، بات سمجھ گئے تھے کہ ابھی تکمیل ہو گئی ہے اور اب گویا آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا، اور ہر بات تین مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، کہ یہ امت غور سے سن لے کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ گواہی لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ جب امت نے گواہی دے دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود ہیں، شاہد بمانے موجود، ان کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، وہ تمام انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ عشق اور محبت کے اصل جو اصل عاشقین رسول تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کو تھاما، اور الحمدللہ بہت تھوڑے عرصے میں، within 30 to 40 years، اللہ کے دین کو بہت بڑے علاقے میں قائم کر کے دکھایا۔ عملی طور پر اس کا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھا۔ تو بہرحال یہ تو تاریخی حقیقت ہے، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ آج ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تب تھی نا پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں، آج امت مسلمہ رسوا کیوں ہے؟ ایک بات نوٹ کیجئے گا، الحمدللہ آئین پاکستان میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے تمام تر شکے موجود ہیں، اور جو بھی جھوٹے مدعیان نبی ہیں ان سب کو مرتد قرار دیا گیا، اللہ کا شکر ہے ان سب کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اور یہ کام کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، کسی کا فتویٰ نہیں ہے، پورے پاکستان جو تھے اس پر، الحمدللہ پاکستانی پارلیمنٹ کے ذریعے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ذریعے اللہ پاک نے یہ کام کروایا، جو تاریخی اعتبار سے بہت اہم کام ہے، اس کی داستان پڑھیے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ملک میں وہ موجود ہے۔ آپ اس میں جو بھی کمی بیشی کرنا چاہیں وہ ظاہر بات ہے خود ہی رسوا ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہ ایک جذباتی لگاؤ ہے محمد رسول اللہ سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو بھی گستاخی کریں یا کوئی اور گڑبڑ کرنا چاہے امت اس کو کبھی بخشے گی نہیں، کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ ایک بڑا والہانہ محبت کا اظہار ہے، الحمدللہ بہت قیمتی شے ہے اس امت کی. لیکن میرے بھائیوں، صرف جذبات سے، صرف والہانہ عقیدت سے دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتے. جو دینی فرائض ہیں، صحابہ کرام والہانہ محبت بھی کرتے تھے، کوئی شک نہیں. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا پانی گرتا تھا، زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو لے کر اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر ملتے تھے، محمد رسول اللہ سے ایسی محبت تھی. لیکن کیا یہ محبت صرف زبانی تھی یا سالانہ محبت کرتے تھے سالگرہ کا کیٹ کاٹ کر؟ کیا یہ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کی، اپنی جوانیاں لگائیں، اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیں اللہ کے دین کے لیے. لہذا ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہم سے بھی کچھ مطالبہ کرتا ہے. اگر محبت ہے محمد رسول اللہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر کچھ کیجئے، اور کرنے کا کام ایک دو تین کر کے گن لیجئے، کوئی مشکل کام نہیں. سب سے پہلا کام اس محبت اور عقیدت کو عملی اظہار کے تحت اپنے وجود پر نافذ کیجئے. ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل چہرہ کس کا ہے؟ سب سے خوبصورت ترین تاریخ انسانی میں چہرہ مبارکہ کس کا ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سب سے خوبصورت ترین چہرہ ہے، اور آپ کے مبارک چہرے پر بڑی خوبصورت داڑھی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، عفو اللحا، اس داڑھی کو چھوڑ دو، موچھیں کتراؤ اور داڑھی چھوڑ دو. جب حکم آ جائے پھر عاشق رسول کیسے اس داڑھی کو شیو کر سکتا؟ عاشق رسول بھی ہو اور داڑھی بھی شیو کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایک چیز اس میں گڑبڑ ہے. یا تو سچا عاشق رسول نہیں محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر دعویٰ سچا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ اس کو ڈینائی کرے. الا یہ کہ ایمان میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مولوی کہیں گے، صوفی کہیں گے، بھائی لوگوں کو کہنے دیجئے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی. اب یہ ایسا جذباتی واقعہ ہے لیکن وقت محدود ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ سنا تو اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی شیو کرنے کی. ہمارے استاد محترم انجینئر نوید صاحب بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تین افراد آئے رستم کی طرف سے بھیجے ہوئے، ایرانی تھے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑیاں صاف تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کی طرف چہرہ دیکھنا، ان کے چہرے سے چہرہ ہٹا لیا، اپنا دیکھنا گوارا نہیں کیا. پہلی مرتبہ آپ نے ایسا کیا، دوسری مرتبہ کیا، جب تیسری مرتبہ آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ناگواری کا احساس کیوں؟ فرمایا یہ کیا تم نے اپنا چہرہ بنایا ہوا؟ کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑیاں صاف کرو. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. یہ حدیث، یہ واقعہ سنانے کے بعد جو الفاظ کہتے تھے کہ جس شخص کے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دیکھنا گوارا نہ کریں، کیا قیامت کے دن اس کو چہرہ دیکھنا چاہیں گے؟ قبر میں دیدار ہوگا، کیا اللہ کے نبی ایسے شخص پر فخر کریں گے؟ رہے سلامت، بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، اور خدا نہ خواستہ ان سے نسبت پہلے مرحلے میں ہی قائم نہیں ہوئی تو اگلے مرحلے میں کیا معاملات ہوں گے. بارہ لوگ کہتے ہیں صرف داڑھی رکھنے سے تھوڑی دین آ جاتا ہے، تو بھائی کچھ علامات ہیں، کچھ سمٹمز ہیں. چہرہ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں. چہرے سے پتا چل رہا ہوتا کہ آپ کس کو آئیڈیل بناتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس پر عملی اظہار کے طور پر کچھ نہ کچھ عمل تو کیجئے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دین سیکھ کر اس دین کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی مسلسل مستقل سنت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری زندگی اسی کام میں لگی۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دعوت الی اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ کے طریقے پر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دعوت کا طریقہ سورس یہ قرآن حکیم تھا، قرآن کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا اللہ کی طرف۔ پھر ختم نبوت کے حوالے سے آخری بات سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، یہ دین انشاءاللہ پوری دنیا پر قائم ہو کے رہے گا۔ اس کا عادلانہ نظام سیاسی، معاشی اور معاشرتی احکامات خاص طور پر اب پوری دنیا پر غالب ہوں گے انشاءاللہ۔ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، جسٹ سوشل آرڈر ہیں جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دین صرف نماز، روزہ یا داڑھی کا نام نہیں ہے، داڑھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کا حصہ ہیں۔ دین پوری کی پوری زندگی میں نظام معیشت، معاشرت اور سیاست میں بھی اپنا اظہار چاہتا، اور انشاءاللہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اب اس میں ظاہری بات ہے میرا اور آپ کا کیا کردار ہے، کتنا پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، کتنی صلاحیتیں ہماری لگ رہی ہیں، ہماری اولاد کس کام میں وقف ہو رہی ہے، کھپ رہی ہے، یہ سب ہم نے فیصلہ کرنا۔ اللہ سے دعا کریں دین کی دعوت اور اقامت کی جدوجہد میں اللہ پاک ہم سب کو اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کے جو تقاضے اس امت پر عائد ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔